نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل صوت ما في ياتي صوت ايش تبخل علينا بالصوت زيد روزے سے متعلق احادیث کا ذکر تھا. ان وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. روزے کے بارے میں یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ سفر کے اندر یا بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے، آسانی کی ہے بندوں کے اوپر کہ وہ روزے توڑ رکھیں، پھر کسی جب دوسرے ٹائم ان کو موقع ملے، سفر کے بجائے حضر میں ہوں یا صحت میں ہوں، تو وہ روزہ رکھ لیں. لیکن اگر کوئی شخص معمولی مشقت کے ساتھ بھی مرض میں بھی روزہ رکھ لے رہا ہے تو وہ روزہ صحیح ہے، اور اسی طرح سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے واجبی روزہ، تو روزہ صحیح ہے انشاءاللہ. یہ ایک رخصت ہے، جس نے لیا اس کو تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اس تعبیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا اچھا ہے، بلکہ دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو جب رخصت دیں کسی چیز کی تو رخصت قبول کریں. اس وجہ سے مسئلہ جب آتا ہے کہ کیا سفر میں روزہ رکھنا اچھا ہے یا روزہ توڑنا اچھا ہے، افطار کرنا، تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اچھا یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی رکھنا ہی چاہتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. بعض حالات میں آدمی کو موقع رمضان کے علاوہ کم ہی ملتا ہے، یا بعد میں ٹالتے ٹالتے دن گزر جاتے ہیں، دوسرے روزے کے دن آ جاتے ہیں، تو وہ مزہ نہیں کر سکتا ہے. اگر اس کا خطرہ ہے اس کو تو وہ سفر میں بھی رکھ لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک مسئلہ یہاں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس نیت سے روزہ رکھا کہ ہم انشاءاللہ رکھیں گے اور روزہ اپنا فرض اسی وقت پورا کر دیں گے، لیکن درمیان میں اگر سفر کی وجہ سے اس کو روزہ سخت آ رہا ہے اس کے اوپر، تو اس کو روزہ توڑ دینا واجب ہے، اس کے اوپر روزہ توڑ دینا واجب ہے. اس کی دلیل یہ ہوگی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب مکے سے جب مدینے سے آپ مکے کو آ رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ عثمان تک روزہ رکھتے آئے تھے. عثمان جو یہاں سے 80 کلومیٹر ہیں، یعنی اس سے پہلے تمام مسافت آپ نے روزے سے طے کی. لیکن جب آپ کو خبر لگی کہ بعض صحابہ، کیونکہ پہلے دن تو ہو سکتا ہے روزہ کم اثر کرے، دوسرے دن اور بڑھ جائے گا اس کا اثر، تیسرے دن عثمان پہنچتے پہنچتے بہت سے لوگ گر پڑے اور اپنے جانوروں کی خدمت بھی نہیں کر سکے، دوسرے لوگوں نے ان کے لیے خیمہ لگایا، سب کچھ. تو پیارے رسول کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اثر کے بعد روزہ توڑ دیا، اور آپ کو خبر لگی کہ اس کے باوجود کچھ لوگ ابھی تک روزے سے ہیں، تو آپ نے ان پہ سختی کا حکم فرمایا اور کہا: اولائک الوساط، وہ نافرمان ہے، کیونکہ پیارے رسول کا حکم ہو گیا تھا کہ روزہ توڑ دو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر روزہ سخت آ رہا ہو اس کے اوپر، روزے سے اس کو مشقت آ رہی ہو، تو اس وقت سفر کے اندر روزہ توڑ دینا واجب ہے، اور اگر مشقت نہیں آئی، روزہ رکھ ہی لے رہا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم من کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ. بڑی عمر کے بوڑھے کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور ہر دن کے بجائے ہر دن کے مقابل میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. یہ مسئلہ بہت ہی مشہور ہے، اور یہ چیز کوئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے کہ جب ان کو طاقت ہی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو ان کو کھانا کھلانے کا کیوں مکلف کیا جائے؟ کھانا کس چیز کے بدلے کھلایا جائے؟ ایک چیز کہی جا سکتی ہے. تو اس کے بارے میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگرچہ وہ بوڑھے ہو گئے، لیکن ہو سکتا ہے بامشقت روزہ رکھ سکیں، تو اس مشقت کے باوجود بھی روزہ رکھ لینے کی جب طاقت ان کے اندر ہے تو گویا اس کے بدلے روزے کا اجر لینے کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم آیا ہے. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کھانا بھی نہیں کھلانے کا حکم اس کو ہونا چاہیے, لیکن نہیں, بعض حالات میں مشقت کے ساتھ بھی آدمی دیکھا گیا ہے, بہت سے لوگوں کو جب روزہ کھل جاتا ہے, روز سختی آتی ہے روزے کی, تو چادر بھگا کر کے اور اس طرح نہا دھو کر کے دن گزارتے ہیں ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے, پیاس کو ختم کرنے کے لیے. تو اس مشقت کے ساتھ ایک کمزور آدمی بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشقت کے باوجود بھی روزہ توڑنے کا کی اجازت دی ہے اور اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینے کا. اسی طرح حکم ہے, یہاں ذکر نہیں ہے اس کا, لیکن حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے, مشقت کے ساتھ بچے کو بھی مشقت آ سکتی ہے اور خود اس کو مشقت آ سکتی ہے, روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ایک دن کا کھانا کھلائے. اور آگے چل کر کے تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے کہ کیا کھانا کھلانے کے باوجود وہ بعد میں جب اس کو موقع ملے گا تو روزہ قضا کرے گی یا نہیں کرے گی. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ بعد میں روزہ قضا کرے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے. اور اگر اس کی حالت یہی رہی کہ مستقل طور پر وہ اس چیز میں مبتلا ہے, دودھ پلانے میں اور حمل میں, تو پھر اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تب بھی یہ عبداللہ ابن عباس کے فتوے کے مطابق اس پر گناہ نہیں ہوگا. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بہرحال موقع نکال کر کے اپنے روزے کی قضا کرنی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ہلکت یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص, ایک صاحب آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. قال وما اہلکک, پیارے رسول نے فرمایا کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا, تمہارے ہلاکی کا سبب کیا ہے. قال وقعت علی امرأتی فی رمضان, میں نے رمضان کے, کا مطلب ہے کہ رمضان میں کا مطلب ہے کہ رمضان کے دنوں میں جبکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے, روزے کی حالت میں ہم نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو پیارے رسول نے فرمایا حل تجد ما سوتک ورقبتن, کیا تمہارے پاس اتنی وسعت ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو. قال لا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس کی طاقت نہیں ہے. تو پھر آپ نے فرمایا فال تستطيع ان تصوم شهرين نے متتابعين, وہ یہ ترتیب کی چیز ہے, پہلے اگر طاقت ہے تو روزہ ہی ہے, اس کو غلام آزاد کرنا ہے, اور اگر نہیں. یہاں رقبہ کا مطلب ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی غلام یا لونڈی اس کو اگر آزاد کر دے رہا ہے تو صحیح ہے, لیکن مومن ہونی چاہیے, یعنی لونڈی یا غلام مسلمان اور مومن ہونا چاہیے. یہی صحیح مسئلہ ہے, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے, ایک جگہ فرمایا میں لا یأکل طعامک الا صفی, تمہارے کھانے کو کوئی پرہیزگار ہی آدمی کھائے, یعنی فاسق اور فاجر کو کھلانے سے اچھا ہے کہ تم, یا کافر کو کھلانے سے اچھا ہے کہ تم ایک مسلمان کو دو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آزاد کرنا ہے تو مسلمان لونڈی یا مسلمان غلام کو آزاد کرے. میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں اس کو کہ بعض مذاہب میں آیا کہ پیارے رسول نے فرمایا رقبتن, حل تو تجد ما سوتک رقبتن, تم ایک گردن کے آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو. گردن کا پیارے رسول نے, یعنی ایک غلام کے آزاد کرنے کی یا ایک لونڈی کے آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو. انہوں نے کہا پیارے رسول نے یہاں قید نہیں لگائی, کوئی صفت نہیں بیان کی کہ یہ غلام مسلمان ہونا چاہیے یا کافر, اس وجہ سے کافر کو بھی آزاد کر دے تو یہ فرض ادا ہو جاتا. نہیں, حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہی دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ جہاں قتل کا کفارہ ہے, بتحریر اور رقبت مؤمنت, ایک مومن, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں زہار کے کفارے میں کوئی اپنی بیوی سے قسم کھا لے کہ تو میری ماں کے پیٹ کی طرح تیری پیٹ ہے, یعنی جیسے میری ماں حرام ہے ہمارے اوپر اسی طرح تم بھی حرام ہے, تو اس حالت میں مسلمان غلام آزاد کرنا یا مسلمان لونڈی, اسی طرح یہاں بھی مسلمان لونڈی یا مسلمان غلام ہی آزاد کرنا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس کی طاقت نہیں. دوسری روایت میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول لا حملک الا رقبتی ہذہ, میں تو صرف اپنی گردن کا مالک ہوں اور میں اور کسی کی گردن کا مالک نہیں ہوں. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين, پیارے رسول نے فرمایا کیا تم اس کی استطاعت رکھتے ہو کہ دو مہینے کی مسلسل متتابع, یعنی مسلسل دو مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو یا رکھنے کی طاقت رکھتے ہو. قال لا یا رسول اللہ, نہیں رکھ سکتا. بلکہ انہوں نے مزید یہ کہا کہ اللہ کے رسول, ایک مہینے کے روزے میں یہ حالت ہوگی تو دو مہینے کے روزے میں کیا ہم کر سکتے ہیں, کیسے ہم دو مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں جب ایک مہینے کے روزے میں ہم سے یہ غلطی ہو گئی. تو پھر بیٹھ گئے ہو پیارے رسول نے, کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد کسی صحابی نے لا کر کے پیارے رسول کو ایک بڑا جھولا یا زنبیل دیا جس میں کھجور تھا. کتنا تھا؟ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ اس میں ستون سا 60 سا کے برابر تھا. پیارے رسول نے ان کو دیا, کہا تصدق بحاجہ, لے جا کر کے اس کو اپنے اس کفارے کے میں تم صدقہ کر دو. فقال اعلی افقر منا یا رسول اللہ, کیا میں اپنے سے زیادہ فقیر پر یا غریب پر اس کو صدقہ کروں؟ فما بین لابتیہ اہل بیت احوج الیہ منا. کیا رسول سے کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول, مدینے کے دونوں پہاڑیوں یا حرہ کے درمیان مجھ سے غریب کوئی گھر نہیں ہے. تو پیارے رسول ہنس پڑے, حتی بدت انیابہ, یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. تو مقال آپ نے فرمایا ادھر فاطمہ محالک, لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو اس کو کھلا دو, یہ تمہارا کفارہ ہو گیا. رواہ الشبا واللفظ المسلم. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی اس قسم کا غلط کام رمضان کے روزے کے اندر, فرض روزے کے اندر, یہ بھی ایک چیز رکھنی چاہیے قید میں, فرض روزے کے اندر کر ڈالے, تو فرض رمضان کے فرض روزے کے اندر, تو پھر اس کے اوپر یہ کفارہ بالترتیب لازم ہے. پہلے اگر گردن آزاد کرنے کی طاقت ہے تو گردن آزاد کرے, نہیں تو پھر 2 مہینے کی مسلسل روزے رکھے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے, 60 مسکین کو کھانا کھلائے, یہ ترتیب ہے. اس کو بعض فقہا نے مصلحت دیکھ کر کے تھوڑا سا بدلا ہے. روایت میں آتا ہے کہ ہارون رشید نے اس قسم کا مسئلہ پوچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو 2 مہینے کا روزہ پہلے رکھنا ہے, 2 مہینے ہی کا روزہ رکھنا ہے مسلسل. تو انہوں نے کہا کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اگر طاقت ہے گردن آزاد کرنے کی, غلام آزاد کے, غلام آزاد کے. کہا نہیں, اگر غلام آزاد کرنے کی بات آئی تم روزانہ رمضان کے اندر اپنے روزے کو خراب کرو گے اور روزانہ 10 گردن آزاد کر سکتے ہو, اس وجہ سے تمہیں 2 مہینے کا روزہ مسلسل رکھنا ہوگا. یہ فتویٰ انہوں نے 82 دیا. بہرحال اس کو بھی لوگ اس معنی میں قبول کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کفارات آدمی کے گناہ کو مٹانے کے لیے, کفارہ مطلب ہے کہ ڈھانپنے کے لیے کفارہ ہوتا ہے گناہ مٹانے کے, دوسرے یہ کہ اس کے لیے تادیبی کر رہا ہے, تادیبی کر رہا ہے. اور ایسے شخص کے لیے جس کے پاس بہت کچھ مال ہے, غلام کا آزاد کرنا تو بہت آسان ہے, 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے. اس وجہ سے اس کے اوپر یہی فتویٰ لاگو کیا جائے گا کہ نہیں, سب سے پہلے وہ 2 مہینے کا روزہ رکھے. اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جب ایک ترتیب دے دی اور کوئی کسی غریب اور امیر کا فرق نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا, تو پھر حکم غریب اور امیر کے لیے ایک ہی ہوگا. یعنی اگر کوئی بڑا آدمی بھی یہ کام کر جائے تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ غلام کو آزاد کریں. وانا عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ وعنہم سلمہ, حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں روایت کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یصبح جنبا من جماع ثم یغتسل ویصوم. متفق علیہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے اور پھر آپ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. یہ روایت مختصر ہے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ صبح ہو جاتی تھی, آپ ابھی غسل نہیں کیے ہوتے تھے. یعنی گویا روزے کا اصل وقت جو شروع ہوتا ہے صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد, جہاں سے جس وقت فجر کی اذان ہونا جائز ہو جاتی ہے, تو اس وقت گویا پیارے رسول نے روزے کا اور روزے کے اوقات میں سے کچھ حصہ آپ نے جنابت کی حالت میں گزارا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جائز کہا ہے, اذان ہونے تک آپ کھا پی سکتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں. تو جب اس حالت تک اللہ تعالیٰ نے جائز کیا تو گویا دوسرا ٹائم جو آئے گا وہ روزے کا ٹائم ہوگا. آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ اس آخری ٹائم سے پہلے تم غسل وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ. گویا اس آخری ٹائم تک آپ کو اگر 5:20 میں وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت تک آپ کو یہ کام کر لینا, پینا, کھانا اور جمع کرنا جائز ہے. اس کے بعد پھر آپ جب داخل ہو جائیں گے روزے کے اوقات میں تو پھر آپ غسل کریں گے اور اس وقت کچھ نہ کچھ حصہ جنابت کی حالت میں ہوگا, اس کی وجہ سے روزہ خراب نہیں ہوگا یا روزے میں کوئی کراہت نہیں آئے گی. جبکہ افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے. ایک چیز ہے, آپ اسے افضل اور افضل شخصیت کی بنا پر افضل کام کر سکتے تھے، لیکن چونکہ امت اس میں مبتلا ہو سکتی تھی، اس وجہ سے آپ نے امت کے لیے یہ بھی مشروع کیا کہ اپنے فعل مبارک سے گویا طلوع فجر کے بعد آپ غسل کرتے تھے اور پھر آپ نماز پڑھتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر جمع کر رہا ہے اور پھر اسی حالت میں سحری کھا رہا ہے، سحری کا ممنوع وقت آ کر کے نماز کا وقت بھی آ گیا، اس وقت اس نے غسل کیا تو وہ جائز ہے، روزے کے اندر کوئی خرابی یا کوئی کمی یا کوئی کراہت نہیں آئے گی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من ما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صوم من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جس کے اوپر کوئی واجبی روزہ تھا، یہ عام معنی اس حدیث کا ہے، من مات وعلیہ صوم کوئی واجبی روزہ تھا، صوم عنہ ولیہ اس کے وارث اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے. اس طرح قرض چھوڑ کر کے جا رہا ہو تو ورثہ کے اوپر واجب ہے، یا کم سے کم اگر مال اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو سب اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کا قرض نکالا جائے گا، پھر اس طریقے میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہاں روزے کا مسئلہ ہے، یہ قرض ہے، اللہ کا حق ہے اس کے اوپر، تو کون روزہ رکھے گا؟ سامان ہو ولیہ، اس کے وارث جو ہیں، وارث میں بھی جو آدھے مال کا وارث ہے اگر دس روزہ رکھا ہے تو پانچ روزہ ان کو رکھنا ہوگا. اس طرح کا علماء نے تقسیم کیا ہے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے استفادہ کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ بھی پہنچائیں. تو اس کی یہ روایت ہے عام، لیکن دوسری روایتوں سے اس کی تقلید آتی ہے کہ یہ صوم نظر کے ساتھ خاص ہے. اگر نظر مانی کسی نے کہ ہم دس دن کے روزے رکھیں گے، نہیں رکھ سکا، وہ بات ہو گئی، تو پھر اس روزے کو ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا کہ تم لوگ ایک دو دو ایک ایک کر کے دو دو کر کے ان کی طرف سے روزہ رکھ دو. عام روزے کے بارے میں اس طرح کا حکم نہیں ہے، اگرچہ آدمی گناہگار ہوگا، پہلے روزہ اس کے اوپر تھا اور موقع ملا روزہ نہیں رکھا، اگر موقع نہیں ملا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا پھر بیمار رہا، کئی رمضان کس طرح گزر گئے، تو پھر انشاءاللہ کھانا کھلا کر کے اس حالت میں اس کو چھٹی مل جائے گی، لیکن اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا. ہاں اگر نظر مانا ہے اس نے تو وہ نظر کا روزہ، جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے، اسی کے بارے میں یہاں پیارے رسول نے فرمایا کہ اس کے ورثہ اس کو رکھ کر کے اس سے سبک دوش کریں گے. باب صوم التطوع و ما نحی عن صومہ، نفلی روزے کا بیان اور ان روزوں کا بیان جن روزوں سے یا جن دنوں کے روزے سے منع کیا گیا ہے. عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ، اب حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول سے سوال کیا گیا عرفہ کے دن کے روزے کا. عرفہ نو ذی الحجہ، عرفات جگہ کو کہتے ہیں جہاں حج کا ایک رکن ہے، اور عرفہ جو ہے وہ نو تاریخ کو کہتے ہیں عرفہ، جب اس کو عرفات کر دیں گے جگہ ہو گئی، اور عرفہ یہ زمان یعنی وقت کے بیان میں ہے، عرفہ یعنی نو تاریخ، نو دن کی، نو ذی الحجہ کی تاریخ، عرفات وہ جگہ جہاں نو تاریخ کو آدمی حاجی اکٹھا ہو کر کے اپنے حج کو مکمل کرتے ہیں. انصوم یوم عرفہ، قال یوم عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، گزشتہ ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، اسی طرح آئندہ ایک سال کے گناہ. سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، صرف ایک دن کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی، ایک دن روزہ رکھ کر کے آدمی اپنے ایک دو سال کے، گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہ معاف کرا سکتا ہے. اس قسم کے مسئلے میں اس سے پہلے ہمارے خیال سے میں نے ذکر کیا ہے کہ اعمال کے ذریعے سے اگر آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے توبہ لازم ہے یا عام اعمال سے یہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، بڑے گناہوں کے لیے، چوری کی ہے، زنا کیا خدا نخواستہ، تو نیک اعمال سے یہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک توبہ اور استغفار نہ کرے. اس سے مراد یہ جو گناہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے معاف ہوتے ہیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں، کسی کو گالی دے دی، کسی کو سخت سست کر دیا، یا اس طرح کی غلط نظر کہیں ڈال دی جان بوجھ کر کے، تو یہ چھوٹے گناہ سمجھے جاتے ہیں. ان میں یہ گناہ چھوٹے بڑے جو ہیں، چھوٹے گناہ جو ہیں دونوں سال کے معاف ہو جائیں گے. یہ بھی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے آدمی کے لیے، اس کو کوئی شک نہیں. اسی طرح جس حدیث میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس نہر میں پانچ مرتبہ دن میں غسل کر رہا ہو، اس کے جسم میں میل کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں کوئی حصہ نہیں رہ جائے گا. تو آپ نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس, یہی پانچ نمازوں کی بھی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ یکفر بها, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے. تو وہاں بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ کیا بڑے گناہ بھی اس میں شامل ہیں یا چھوٹے گناہ. اگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ یہ سوچیں کہ آدمی گناہ کر گیا, گناہ کر کے بھول گیا, بڑا ہی گناہ ہو بھول گیا, استغفار اور توبہ نہیں کر سکا, لیکن یہ سب نیک کام کر رہا ہے, تو انشاءاللہ جیسا کہ بعض نصوص سے معلوم ہوتا ہے اور علامہ ابن تیمیہ کی بھی یہ رائے ہے کہ انشاءاللہ وہ بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا, لیکن یاد ہے اس کو کہ ہم نے بڑا گناہ کیا اس کے باوجود استغفار اور توبہ نہیں کرا تو وہ گناہ نہیں معاف ہوگا. یہ فرق کرنا چاہیے. ایک چیز تو یہ کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کر, ہمیں پکڑ نہیں اس چیز پر کہ ہم جس میں بھول گئے ہوں یا غلطی کر دیا ہو. گناہ کر کے بڑا گناہ کیا بھول گیا, غیبت کی اور کوئی گناہ کیا بھول گیا, توبہ استغفار نہیں کیا, تو انشاءاللہ ان اعمال سے یہ بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. لیکن جس گناہ کے بارے میں اس کو یاد ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے اس کے باوجود توبہ استغفار نہیں کر رہا ہے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا, یہ بعض رسول سے ثابت ہوتا ہے.
سب موز الحجات اور پاکستان میں فرق ہوتا تو اس کا کیا کیا ہے؟
یہ مسئلہ بہت یعنی عام ہے کہ نو ذی الحجہ مکے میں کسی اور سوموار کو ہوگا اور پاکستان میں منگل کو ہوگا اور کہیں بدھ کو ہوگا, کہیں اتوار کو ہوگا, یہ سب مسائل. اسی طرح پہلا روزہ, دوسرا روزہ, عید کے دن, سب کچھ اختلاف ہوتا رہتا ہے. تو اس میں آپ تقریبی معنی یہ سمجھیں کہ جس طرح ہم قبول کر رہے ہیں کہ ہمارا ظہر کا وقت مکے میں اتنے بج کے گرینچ ٹائم سے اختلاف واضح ہوگا کہ ہر جگہ کا الگ ٹائم ہوتا ہے, تو ہم پاکستان سے دو ڈھائی گھنٹہ پہلے یا بعد میں ظہر پڑھتے ہیں, وہ لوگ ہم سے پہلے پڑھتے ہیں. اسی طرح اور چیزوں کو بھی آگے پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت کی امید رکھنی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ روزانہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ایک خاص تربت دے رہا تھا. کوئی اس میں اشکال نہیں ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں بھی یہ چیز رہی تھی. پیارے رسول نے جب روزے کے دن کے بارے میں بتایا, سوم لے رویہ تھی وافتر لے رویہ تھی, چاند دیکھ کر کے روزے رکھو, چاند دیکھ کر کے روزے توڑو, تو قطعاً لوگ اس زمانے میں بھی ان لوگوں کا روزہ چاند کا دیکھنا مختلف تھا. کوئی ایک دن پیچھے دیکھتا تھا, کوئی ایک دن بعد دیکھتا تھا دنیا کے مختلف علاقوں میں. اس پر آپ نے جب اسی طرح باقی رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پہلا روزہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اسی دن سے بنا رکھا ہے, کل ہمارا روزہ نہیں تھا. یہ ہے صحیح حقیقت. جی, اسی طرح عرفات کا بھی, اسی طرح لیلۃ القدر کا بھی مسئلہ آپ سوچتے ہیں. جی,
جس دن عرفات میں جائے گا
حجاج کے لیے روزہ رکھنا, یہ فضیلت جو ہے حقیقت میں غیر حجاج کے لیے. کیونکہ حج کی فضیلت اور حج کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرنے کی جو مقصد ہے وہ روزہ نہ رکھ کر کے حاصل ہوگا. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عرفہ کے دن عرفات میں روزہ نہیں رکھا, عرفہ کے دن مدینے میں آپ نے روزہ رکھا تھا لیکن عرفات میں آپ نے روزہ نہیں رکھا, اس وجہ سے کہا جائے گا کہ افضل یہ ہے کہ حاجی عرفات کا روزہ نہ رکھیں. اور اگر مستقل طور پر رکھتے رہے ہیں اس نیت سے کہ ان کو عرفہ نو ذوالحجہ کا اجر ملے, تو انشاءاللہ نہ رکھ کر کے بھی وہ اجر ملے گا. کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی جب سفر کر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو حضر میں سفر سے پہلے حضر میں یا اپنی تندرستی کی حالت میں جو کام نیک کرتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ وہی سب کام لکھتے جاؤ. ایک مجبوری کی بنا پر وہ ان کام سے منقطع ہو گیا ہے, اس وجہ سے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس کا اجر مستقل طور پر لکھا جائے گا. اسی طرح یہاں بھی ہے, حضرت ام سلمہ سے لوگوں نے ذکر کیا عصر کے وقت عرفات میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا آپ روزہ نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ابھی معلوم ہو جائے گا, تھوڑا سا دودھ کا پیالہ آپ نے بھیجا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ اٹھنے پر بیٹھ کر کے دعا کر رہے تھے, ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے پیالہ لے کر کے پیا سب کے سامنے, حقیقت واضح ہوگی کہ آپ آج کے دن روزہ نہیں تھے. یعنی گویا عصر کے بعد اگر روزہ بھی رکھے ہوتے تھوڑے ٹائم کے لیے آپ روزہ نہیں توڑتے، اور اگر توڑ بھی دیا تو اس کا مطلب یہ ہے اگر روزہ بھی پہلے سے تھے اور عصر کے بعد آپ نے توڑ دیا روزہ تو اس کا مطلب ہے کہ عرفات میں حاجی کے لیے روزہ رکھنا افضل نہیں ہے، بلکہ افضل یہ کہ نہ رکھیں، اور اگر رکھ بھی لے رہا ہے تو انشاءاللہ وہ جائے سے گناہ کی بات نہیں ہے. وعن ابی ایوب وسئل عن صوم یوم عاشورا، پر رسول سے پوچھا گیا عاشورا کے دن کے روزے کے بارے میں، عاشورا 10 محرم کے روزے کے بارے میں. قال یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ ایک سال کا گناہ اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. وسئل عن صوم یوم الاثنین، قال ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ او انزل علی فیہ. پر رسول سے پوچھا گیا کہ سوموار کے دن، دوشنبے کے دن روزے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایسا دن ہے کہ جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا. وہ انزل علیہ، یا آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا سوموار ہی کے دن، وہ غار حرا میں سوموار کے دن. اسی طرح سوموار کے دن آپ کی ولادت ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں. رہ گئی بات کہ کس دن آپ کی ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو، لیکن تحقیق یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ کس بہرحال جہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان روزوں کی فضیلت اور ان روزوں کا اجر بہت بڑا ہے، وہاں ایک چیز آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ پیارے رسول کے جواب سے کہ سوموار کے دن روزہ رکھنا اچھا ہے، کیونکہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن میری بعثت ہوئی اور میرے اوپر قرآن نازل ہوا، گویا یہ خوشی کا دن ہے. تو کیا پیارے رسول کی ولادت کے دن عید میلاد النبی منانا بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ پیارے رسول نے اپنے ولادت کے دن کو مبارک بنا کر کے بتا کر کے اور کہا کہ اس دن روزہ رکھنا صحیح ہے کیونکہ اس دن میری ولادت ہوئی اور میرے اوپر قرآن نازل ہوا، یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن میں روزہ رکھنا مشروع ہے. پہلے حدیث گزر چکی جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ نہیں گزری، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو دیکھا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ یہودی رکھتے ہیں. پیارے رسول نے کہا کہ پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کی فوج سے نجات دی تھی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر کے آج کے دن روزہ رکھتے ہیں. پیارے رسول فرماتے ہیں نحن احق بموسیٰ منکم، انبیاء جو ہیں وہ بھائی ہوتے ہیں، تو میں موسیٰ یا ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. تو پیارے رسول نے 10 محرم کا روزہ رکھا خوشی میں، دیکھیں یہ بھی یعنی اس خوشی میں. اور پھر آپ نے فرمایا لئن قشت الی قابل، گویا یہ سن 9 ہجری کی بات ہوگی، پیارے رسول نے 10 ہجری بھی کے بارے میں فرمایا لئن قشت الی قابل، اگر آئندہ سال ہماری عمر دراز رہی، ہماری عمر رہی، زندہ رہے ہم، تو انشاءاللہ لأصومن التاسع، 9 ذی الحجہ کو بھی میں روزہ رکھوں گا. آئندہ سال 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا. 9 محرم آنے سے پہلے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یعنی ربیع الاول ہی میں انتقال ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ خوشی کے دن روزہ رکھ سکتا ہے، تو کیا آپ 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو خوشی کا دن منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے؟ ایک سوال ہوتا ہے، لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پیارے رسول نے خوشی کے منانے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو ہم خوشی کے اور طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ان سے یہ کہا جائے گا کہ نہیں، خوشی یا غمی کا جو طریقہ ہے، جس طرح اور دوسرے چھوٹے بڑے مسائل ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اس سے آگے بڑھنا یا اس کو پیچھے کرنا یہ غلط ہے. کسی طرح اس خوشی کو بھی اسی حد تک ہم منا سکتے ہیں جس حد تک پیارے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے یا آپ نے منایا ہے، اس سے بڑھ کر کے اور دوسری چیز اس میں ایجاد کرنا وہی ایجاد ہو جائے گی، کیونکہ پیارے رسول نے اپنے دن کی نسبت سے صرف روزے کا آپ نے ذکر فرمایا، روزے کی فضیلت بیان فرمائی. تو اس دن روزہ آپ رکھیں 1000 رکھیں، لیکن اب اس دن اگر آپ خوشی منا رہے ہیں، ہر سوموار کے دن آپ عید میلاد النبی یا بردہ قصیدہ پڑھیں یا اور کچھ پڑھیں، تو چونکہ پیارے رسول کی سنت میں یہ چیز نہیں تھی، ہم ایک چیز نئی ایجاد کر رہے ہیں، وہ پیارے رسول کے اس قول کے اندر آتی ہے کل محدثت بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر نئی چیز دین میں جو ایجاد کی جائے تو ضلالت اور گمراہی ہے، بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو کوئی اس سے استدلال نہ کرے کہ جب پیارے رسول نے، کیونکہ دین قیاس سے نہیں بنتا ہے، عقیدے کا مسئلہ یا عمل کا مسئلہ قیاس سے نہیں بنتا ہے. آپ علماء نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا، مان لیجئے قیاس بہت سی جگہوں پر استعمال ہوا ہے جہاں کی نص نہیں، لیکن اس کو کسی امام نے قبول نہیں کیا، خیر القرون میں کسی نے اس کو قبول نہیں کیا کہ نہیں اس دن کو خصوصی توجہ کے ساتھ یا خصوصی اعمال کے ساتھ خاص کر کے ہم کچھ کریں، نہیں. اس وجہ سے جہاں تک پیارے رسول نے روزے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنی ولادت اور اپنے اوپر بعثت کا یا اپنے اوپر قرآن کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اس خوشی میں یا اس مبارک دن میں روزہ رکھنے کی جو آپ نے فضیلت بیان فرمائی اسی حد تک اس کو رکھنا ہے. ورنہ اگر اسی طرح ہم اپنی پسند سے ہر جگہ کچھ عبادات یا کچھ نیکی کے کام نکالتے رہیں تو دین میں بہت سی چیزیں نکلتی رہ جائیں گی. اس وجہ سے پیارے رسول نے ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بند کر دیا. فَإِنَّ كُلْ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت کا سب سے بڑا اچھا طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی سے ہم ہدایت دے سکتے ہیں. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری چیز بدعتیں ہیں. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے اور جہنم میں لے جانے. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضی اللہ عنہ، یہ سب نقلی روزوں کا بیان ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر رمضان کے بعد شوال کے چھ دن کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. اسی طرح ہر سال کرے گا تو گویا زندگی بھر اس نے روزہ ہی رکھا. دوسری روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے، وذلك ان الحسنۃ بعشر امثالها، کیوں یہ سال بھر کے روزے